أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام درود پڑھے محمد والے محمد تمام تر تعریفیں خدائے لا یزال و لم یزل کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ کی ولایت سے متمسک کیا. یقیناً یہ بات قابل تحسین ہے کہ ہم اور آپ اس وقت یہاں اس خانہ خدا میں موجود ہیں اور ان ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کے تذکرے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کی نجات وابستہ ہے. جس طریقے سے قرآن کریم حق رکھتا ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے، اس میں غور و غوث کیا جائے، بالکل اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام بھی چونکہ ثقلین ہیں، پیغمبر نے یہی فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد الی الحال. تمہارے درمیان دو گراں قدر اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں، جس میں سے ایک میری عطرت ہے، قرآن ہے، اور دوسری میری عطرت ہے. جب تک اس سے متمسک رہو گے کبھی بھٹکو گے نہیں، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملیں. چنانچہ جن کے درمیان یہ بات کہی جا رہی ہے یقیناً اصحاب کا مجمع ہے، بہت سارے رسول اللہ سے محبت کرنے والے، آپ پر جان دینے والے لوگ موجود ہیں. لیکن دلیل یہ ہے کہ جب تک اہل بیت سے وابستہ رہیں گے تب تک نہیں بھٹکیں گے، اور اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں گے تو یقیناً پھر گمراہی جو ہے وہ مقدر میں آئے گی. چنانچہ جس طریقے سے قرآن میں ضروری ہے تفسیر کرنا، آیت سے آیت کا معنی لینا، اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کی ذات اقدس ہے کہ جس سے ہم چاہیں گے کہ تفسیر کریں، ان کی زندگی کی شرح کریں کہ امام نے فلاں وقت میں فلاں کام انجام دیا، یہ کیوں انجام دیا. دو لفظ ہیں، چونکہ بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، ان کو تو فقط سبق سناؤں گا، بچوں کے لیے کہتا چلوں. مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے سنت، یعنی کہ رسول اللہ نے کوئی عمل انجام دیا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو عمل انجام دیا گیا ہے یہ آپ کی سیرت بھی ہو. سیرت الگ ہے اور فعل پیغمبر الگ ہے. ہم پر حجت ہے، دلیل ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ رسول نے یہ کام کیا ہے تو ہمارے لیے وہ کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، باعث ثواب ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ سیرت رسول ہے، یہ مسئلہ ہے. سیرت اور سنت میں تھوڑا سا فرق، تھوڑا بہت باریک فرق ہے. ایک ہے فعل پیغمبر، پیغمبر نے کوئی کام کیا، پیغمبر نے وہ کام کیوں کیا، یہ سیرت ہے. پیغمبر نے کوئی عمل انجام دیا، ٹھیک ہے، یہ فعل پیغمبر ہے، یہ رسول اللہ کا عمل ہے، طرز عمل نہیں ہے. جو طرز عمل ہے وہ سیرت ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اپنی زندگی میں جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے ظاہراً، تو غار حرا میں جایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. لیکن اعلان فرمانے کے بعد ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ پھر آپ 40 دن کے لیے وہاں گئے ہوں اور اس انداز سے آپ نے عبادت کی ہوں، ٹھیک ہے. تو غار میں جانا تو ثابت ہے پہلے پیغمبر، لیکن غار میں جا کے عبادت کرنا سیرت نہیں ہو سکتا، طرز عمل نہیں ہو سکتا، عمل ہو سکتا ہے، بہرحال مشکل بحث ہے. تو اسی طریقے سے ضروری ہے کہ پیغمبر کے طرز عمل سے واقفیت حاصل کی جائے، कि पैगंबर ने जो अमल किया था वो किस नज़रिए और किस कानून के तहत वो अमल अंजाम दिया था, ताकि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में आज तायुन कर सकें कि यकीनन ये बिल्कुल ही यूँ समझें कि कलीदी नुक्ता होगा कि मैं आज देखूं कि अगर अभी रसूल खुदा होते तो क्या अमल अंजाम देते। हम पर ब्लेसिंग्स हैं खुदा की तरफ से मकतब तशे की ऊपर कि 11 हिजरी के बाद दर किस्मत से ताल्लुक टूटने नहीं पाया है, और हमने वो अमल जाना है उन हस्तियों से कि जो कि इनसे मुतमस्सिक थीं, जिन्होंने हर दौर में ये बतलाया कि अगर आज हमारे जद होते तो वो ये करते, ये सुन्नत है, यही सीरत है, क्योंकि इनकी सीरतों के अंदर हमने पैगंबर की सीरत को देखा है, इसलिए इनका अमल हम पर बिल्कुल वैसे ही हुज्जत करार पाएगा जिस तरह से रसूल खुदा का अमल करार पाएगा। चुनाचा मुख्तसर करूँ, जिस शख्सियत पर बात करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं यकीनन वो दौर बहुत अहम है कि उस पर बात की जाए, और वो भी इस अंदाज से कि ख़ास सियासी नुक्ते नज़र से कौन कौन सी तहरीकें और कौन कौन सी रविश उस दौर में मौजूद थी। यकीनन आप समझ गए होंगे मेरे इन दो तकारीर का जो उन्वान है वो दौरे इमाम जाफर सादिक में के हज़रत के दौर में तशय्यु की सियासी सरगर्मियाँ क्या थीं। टॉपिक बहुत अहम है अपने एतबार से, लेकिन इसको समझने के लिए से पहले हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा, और फिर इस वक्त हम और आप कहाँ पर खड़े हुए हैं पहले अपना मुहासबा भी करना पड़ेगा। तो चुनाचा हज़रत के बारे में हमने देखा कि दो राय मिलती है, अगरचे ये दोनों राय बहुत ज़्यादा वाकईतन मिलती हुई नज़र आती हैं, वो कि दो अलग अलग राय हैं, लेकिन किसी मुकाम पर ये बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि एक ही बात है, लेकिन बहुत बारीक फ़र्क के साथ है। चुनाचा एक राय जो हज़रत के बारे में कायम की जाती है वो इंतहाई जानिबदाराना राय है, और दूसरे तरफ कुछ मुफाद परस्त अनासिर हैं कि जो कि हज़रत के लिए कुछ राय कायम करते हैं। इस वक्त ज़माने में चाहे गैर हों चाहे अपने, जब मैं ये राय आपके सामने बयान करूँगा तो मुमकिन है कि कोई कहे कि हाँ सही बात तो है, ऐसा ही तो है, क्योंकि वो राय इतनी आम हो चुकी है कि हज़रत की शख्सियत उस राय के पीछे कहीं गोया छुप के रह गई। आज हम चाहेंगे कि हम इस नशिस्त की बरकत से तारीख़ के औराक को उलट पुलट करें और आपकी शख्सियत की तफसील करें, न कि अपने जहन से बल्कि ख़ुद हज़रत के ही तर्ज़ अमल, अंदाज़ अमल और रविश को देखते हुए हम हज़रत ही के अफ़आल की तफसील करें। यह तफसील भी राय नहीं होगी, यह यूँ नहीं होगा कि मैंने अपने जहन में इमाम की कोई शख्सियत बना ली है और मैं वैसा ही देखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। यकीनन जैसा इन हस्तियों को समझने का हक है हम उस अंदाज़ से समझेंगे। चुनाचा जिस जानिबदाराना राय का तस्करा मैं आपके सामने कर रहा था वो क्या है, ये अपने आप को अहल राय भी कहते हैं कि हम आपके बारे में ये नज़रिया रखते हैं, और वो नज़रिया कुछ इस अंदाज का है कि अपने आप को हज़रत का मुहिब भी कहा जाता है कि हम मुहिब हैं उनके, हम चाहने वाले हैं उनके। ख्याल रहे बहुत बारीक नुक्ता है, बहुत नाजुक बात है। ये अपने आप को हज़रत का चाहने वाला भी कहते हैं, मुहिब भी कहते हैं, और एक उन्वान से शिया भी कहते हैं अपने आप को, लेकिन इनका अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता। पर हज़रत से मोहब्बत है, हज़रत से इश्क है, लेकिन हज़रत के अफ़आल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ज़रूरी नहीं समझते, मोहब्बत को काफ़ी समझते हैं। चुनाचा दीगर आइम्मा के ख़िलाफ़ कुछ इस अंदाज से राय कायम की जाती है कि आपको मौका मिल गया کیونکہ بنی عباس آ رہے تھے اور بنی امیہ جا رہے تھے, تو حکومتوں کی آپس میں چپکلش کی وجہ سے درمیان میں آپ کے اوپر سے ذرا نظریں ہٹ گئیں اور آپ کو وہ فرصت مل گئی, تو اس میں آپ نے جو ہے وہ دین کی اشاعت کے لیے کام کیا. گویا اس سے پہلے اور اس کے بعد کے آئمہ میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. میں خیال رہا بہت ہی باریک نقطہ بیان کر رہا ہوں جو عموماً موجود ہے. اور چونکہ اس زمانے میں آپس میں دشمن آپس میں لڑ رہا تھا, تو اس لیے امام نے جو ہے وہ کچھ دین کی نشر و اشاعت کے اوپر کام کیا, یہاں تک کہ آپ کو اور میرا مکتب ہی مکتب جات نہیں خراب پایا. تو چنانچہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ گھر میں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا اور علم و دانش کی اس میں محفل ہوتی تھی, لوگ آتے تھے اور درس قرآن لیا کرتے تھے. متکلمین بھی آپ کی نشست میں آپ کے درس میں آیا کرتے تھے اور آپ سے سوال اور جواب دیا کرتے تھے. کبھی کوئی ملحد بھی آ جاتا تھا اور وہ مناظرے کرتا تھا اور امام جو ہے وہاں بیٹھ کر مناظرہ کرتے تھے, یا آپ یا کوئی آپ کا شاگرد. اور ایک معلم کی طرح امام جو ہیں وہ ایک مدرسے میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے. مکتب کی ترویج اس بات کا پیش خیمہ بنی کہ آپ نے مختلف مقامات پر کیا ہو رہا ہے, کیا سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, حکومتیں آپس میں کیا کر رہی ہیں, مسلمانوں کا باہر کیا عالم ہے, اسے تھوڑا سا صرف نظر کر لیا اور مکمل توجہ جو ہے وہ اس درس اور تدریس کے اندر ہی جو ہے امام نے اس مدرسے کو ہی مرکز قرار دیا. بلکہ ایک درجہ اور آگے چلیں کہ جس نے کوئی اقدام بھی کیا حکومت کے خلاف یا کوئی اور کوشش بھی کی, تو امام نے منع کر دیا اس کو کہ نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم یہاں پر آ کے میرے سامنے درس میں بیٹھو. یہ ایک نظریہ قائم ہو گیا, مطلب بہرحال رائے ہے. اس رائے کے تحت آپ مجھے بتائیے کہ امام کی شخصیت کیا بنی ذہن میں. یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہ معاشرے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, لیکن ان کا جو تعلق ہے وہ فقط ایک مدرسے کی حد تک ہے. ان کو ایک درس دینا ہے, ایک لیکچر دینا ہے اور اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. مومنین کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, غذا نہیں ہے, استحصال ہو رہا ہے ان کا, لیکن آپ کی نظر جو ہے وہ فقط فقہ کے معاملات کے اوپر ہے کہ کیا مکروہ ہے اور کیا مستحب ہے. خدا نہ خاصہ دیکھیں میں رائے قائم کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہ ضروری نہیں ہے حلال حرام کا. کوئی کہہ سکتا نہیں, دیکھیں سمجھیں بات کو سمجھیں, فقط یہ ہونا اور یہ بھی ہونا میں فرق ہے. تو چنانچہ امام سے منسوب کچھ اقوال بھی کیے جاتے ہیں کہ امام کا کوئی کلیش ہی نہیں تھا حکومت سے, اگر ہوتا تو ہمیں نظر آتا. اور چنانچہ کچھ روایات آپ کے سامنے اگر نقل کروں, کہتے ہیں کہ آپ نے منصور کے لیے ایک جملہ اس انداز میں کہا کہ ان سلیمان اوتی لشکر وان ایوب ابتلا فصبر وان یوسف ظلم فغفر وانت اسمع من ذلك السلخ. کتنی خطرناک بات ہے جو امام سے منسوب ہے. فرماتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سلمان کو لشکر عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو انہوں نے شکر کیا اس کا. ایوب کو ایک بیماری میں مبتلا کیا, انہوں نے صبر کیا. اور یوسف کے اوپر ان کے بھائیوں نے ظلم کیا, تو یوسف نے ان کو معاف کر دیا. آپ کا بھی اسی انداز کا معاملہ ہے اور آپ بھی اسی گھرانے سے وابستہ ہیں. یہ امام جو ہے وہ منصور سے کہہ رہے ہیں. منصور جو ہے وہ امام کے وقت میں جو ہے وہ منصور زمانے کی خلیفہ ہے. یہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے یہ منقول اور اس انداز سے ہے کہ فلاں نے ان سے نقل کیا کہ امام نے یہ کہا, یعنی کہنے والا امام کی نشست میں موجود نہیں ہے. اور دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ روایت جو بیان کی گئی وہ ایک شخص ہے ربی, جس کا بیٹا فادر بن ربی ہوا ہے بعد میں, اور یہ امین کا ایک وزیر رہا ہے بہت قریبی. یہاں فضل بن ربی تھا اور ابن ربی بھی جسے ہم کہتے ہیں, اور ادھر مامون کے پاس بدر بن ساحل ہے. تو یہ دو فضل ہیں جن کا فضل ادھر ادھر جا رہی ہے, دونوں طرف نگیٹو فضل بھی جو ہوتا ہے نا وہ یہاں جا رہی تھا. تو یہ ربی ہے اور اس سے یہ بات منقول ہے. بارہ, تو اس فکر اول کا خلاصہ کیا ہوگا کہ امام کا منصور اور اس کی حکومت سے پھیلنے والے انتشار سے بے خبر اور لا تعلق رہنا. دوسری طرف مومنین کے پاس, میں نے تاریخ میں پڑھا کہ اتنا کپڑا نہیں تھا کہ وہ جس طرح سے آپ ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے جماعت کی نماز پڑھ سکیں. مطلب ان کا ابتری کا عالم یہ تھا کہ واجب نماز کے لیے بھی جتنا موجود ہو کہ وہ ایک عام پبلک میں آ کر اس طرح سے نہیں آ سکتے تھے. ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کپڑا نہیں تھا. اور دوسری طرف منصور کا محل الحمرا, جو کہ اس ظلم اور جور اور استبداد کے ساتھ ان غریب اور غربا محلوں کے درمیان میں وہ بڑھتا جا رہا تھا جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں. تو امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور غریب بالکل ہی پست ہو رہا تھا. تو چنانچہ یہ ایک طرح کی رائے امام کے بارے میں قائم ہو گئی. دوسری رائے, گو کہ خلاصہ اس کا بھی یہی ہوگا لیکن تھوڑا سا مختلف ہے, اور وہ مفاد پرستانہ رائے ہے. یہ مفاد پرستانہ رائے عموماً مستشرقین کی طرف سے قائم کی گئی ہے. مستشرق جسے اورینٹلسٹ کہتے ہیں, اورینٹلسٹ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو کہ غیر مسلم ہوتے ہیں, ان کا مذہب اسلام نہیں ہوتا, لیکن وہ علوم شرقیہ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. علوم شرقیہ یعنی کہ اس وہاں, کیونکہ یہ لوگ مغرب میں اس انداز میں وہاں پائے جاتے ہیں, تو یہاں کے جو علوم ہیں چاہے وہ ثقافت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو, اس پر جب ریسرچ کرتے ہیں تو یہ مستشرق کہلاتے ہیں. تو چنانچہ دو مستشرقین خصوصیت سے جن کا میں نام لوں گا کیونکہ ان کی کتابوں میں سے کچھ امام کے بارے میں رائے ملتی ہے, وہ ہے ایک فلم ہیچی اور دوسرا جو کہ رشین مستشرق ہے ایلیا پاولوئیسٹک پیروشیوسکی. تو تھوڑا مشکل سے نام ہے, پیروشیوسکی یاد رکھیے گا. اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اسلام در ایران, ایران میں اسلام کس انداز میں پھیلا ہے, اس نے پوری کتاب لکھی. مطلب تاریخ لکھ رہا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا, اور قلم کس کے ہاتھ میں ہے, مستشرق کے ہاتھ میں. تو شروع شروع میں تو کچھ اچھی اچھی باتیں ملتی ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ جس انداز سے یہ قلم اٹھاتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی شخصیت اور کوئی تقدس کا پہلو نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی وہ بات جب تنقید کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے حلقوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ہم بھی تو یہ کہتے تھے, اور وہ کوٹ بھی کرتے ہیں ان کی باتوں کو. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس انداز سے وہ قلم چلا رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی فکر موجود ہے. بچوں کو اگر مثال دو نا, جیسے گلاب جامن میں کوئی کڑوی سی گولی ہو کہ ہم تو گلاب جامن سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر بڑی گہری بات ہوتی ہے. تو یقیناً اس کی کتاب کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ زیرک بہت گہری نظر چاہیے. تو انہوں نے امام کی شخصیت کو کس انداز سے پہچانا, کہا کہ دیکھو اس زمانے میں نا یہ بہت بہترین انسان تھے. اب دیکھو وہ لکھ رہا ہے اور ہمیں سن کر اچھا بھی لگے گا یقیناً کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک تاریخی شخصیت کے طور پہ امام کو دیکھتے ہیں, کہ جناب اس ہجری میں ان لوگوں میں ایک شخصیت گزری ہے ان کا یہ نام تھا, اور یقیناً جس انداز سے کہا جاتا ہے امام تو ان کے اوپر وہ عہدہ جچتا ہے. تو امام کو کمپیئر کیا جاتا ہے ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے. معیار کیا بنے گا, یعنی کہ اس زمانے میں جتنے لوگ رہتے تھے اس میں کہا جائے گا یار یہ بہت زیادہ جو ہے. مثلاً اس وقت یہاں پہ کوئی بہت بڑے عالم اور مرجع آ کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اور میں کہوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کہ اس بچے سے بہت زیادہ عالم ہیں, تو یہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. بہت سمپل سی بات میں نے کی ہے, کوئی پی ایچ ڈی اسکالر یہاں پر آ جائے اور وہ کہا جائے کہ جناب یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور یہ زیغم رضوی صاحب سے زیادہ علم رکھتے ہیں, تو میں کہوں کہ توہین ہے, آپ ان کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں, مجھ جیسے طالب علم سے. ان کو کمپیئر کیجئے ان کے شایان شان جو شخصیات ہیں وہاں لے جا کر, نہ کہ بالکل بازار میں لا کر آپ نے ان کو کمپیریزن شروع کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام کیا. تو چنانچہ अच्छा ये चाहे इनके ऊपर ये मनसब जचता है तो भी इन्होंने कलम चला दिया, और मनसब नहीं जचता तो भी कलम चला दिया, दोनों तरफ से बात करनी कि ये इस मामले में ज़रा कमज़ोर थे, वो फलाना जो है वो इसमें ज़्यादा था, लिख गया वो अपनी बात को। तो जो फ़िक्र दोम के जो हामिल अफराद हैं इनसे फिर हम ये कहेंगे कि आपने इमाम के बारे में जो मनाबे से इस्तेफादा किया, क्या वो काबिल कबूल थे, क्या वैलिड थे, आपने किस तरीके से इमाम के चेहरे को देखा है, और जो चीज़ आप समझ पाए हैं क्या वाकईतन इमाम की शख्सियत वही थी जो आप समझ पाए हैं, एक सवाल, क्या इस समझने में गलती का इम्कान है, फलसफे के अतबार से यकीनन समझने में गलती का इम्कान है, तो फिर फ़कत सुनी सुनाई बातों के ऊपर आपने किस अंदाज से भी नज़रिया कायम कर लिया, तो यकीनन ये भी जो है वो एक मुश्किल मसला है। खुलासा कलाम क्या हुआ, खुलासा कलाम यही बना कि जनाब जहाँ एक तबकाती निज़ाम राइज हो, जहाँ पर जुल्म व जौर पर इस्तबदाद का निज़ाम हो, जहाँ गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा हो, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा हो, जहाँ पर हुकूमत के जो हामी अफराद हैं उनको नवाजा जा रहा हो, और जो हुकूमत मुखालिफ ज़रा सा भी कोई एक्शन परफॉर्म करे तो उसके जान और माल और इज्जत आबरू की कोई हकीकत ना हो, ऐसे माशरे में इमाम क्या कर रहे हैं, मदरसे में बैठे हुए हैं और दर्स दे ये शख्सियत में, ये एक बहुत अजीब मसला है। बहरहाल इन चंद मन घड़त रवायात के नतीजे में जो इमाम की शख्सियत बनी वो कुछ ऐसे बनी, और वजह क्या बनी, वो इब्न रबी की रवायात। ये इब्न रबी कौन है कि जो कि इमाम की शहादत के 5 साल के बाद वज़ीर बन जाता है, यानी इसकी तरक्की हो जाती है। जब मैं ये बातें पढ़ रहा था तो मुझे इस बात पर हैरत नहीं हुई कि इमाम के बारे में ये कौन मौजूद हैं और ये कहा गया है, इस बात में मुझे कतन यकीन कर हैरत नहीं हुई। इब्ने रबी ने ये इब्ने रबी कह रहा हूँ माजरत, खुद रबी ने ये कह दिया, इसमें मुझे हैरत नहीं हुई। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि इसके कौल को उन लोगों ने कबूल कर लिया कि जो कि इमाम को जानते थे, जो कि इमाम की मुहिम है, इमाम के दौर में मौजूद इमाम के दुश्मन यानी कि मंसूर के महल में एक बहुत ही करीबी आदमी रबी है, इसके कॉल को कबूल कर लेना ये बहुत बड़ी अजीब बात है कि ये किस तरह से बात हो गई, आपने कबूल कैसे कर लिया। चुनाचा यहाँ तक लाने के बाद तो मैंने थोड़ा सा आपको हालात से आगाह कर दिया, अब थोड़ा सा इमामत के फलसफे पे बात करते हैं कि इमामत का फलसफा क्या है। इमामत बुनियादी तौर पर अंबिया खुसूसी तौर पर नबुवत खासा यानी कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिम्मेदारियां कि जो परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में बयान फरमाई कि हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ये वो है, अब खुदा लजी वो है। अच्छा तालुफ उधर हो रहा है अपना, वो तो वो है कि जिसने उम्मीदीन में से ऐसा रसूल भेजा कि जो उन्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाता है और उनके नफूस का तज़किया करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। 4 काम हो गए, आयात की तिलावत, नफूस का तज़किया, किताब की तालीम, हिकमत की तालीम। क्या रसूल अकरम के पर्दा फरमा जाने के बाद अब आयत तिलावत नहीं की जाएगी, जो आयत आ गई नई वही नहीं आएगी, नया हुक्म नहीं आएगा, वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन जो वही आ चुकी क्या उसकी तिलावत नहीं की जाएगी? क्या नफूस का तज़किया, क़यामत तक आने वाले नफूस का तज़किया नहीं किया जाएगा? क्या अब किताब की तालीम नहीं दी जाएगी? दी जाएगी, बल्कि जिस ज़माने में ये आयत नाजिल हुई थी अभी जज़ीरा अरब पर भी सही तरीके से इस्लाम नहीं फैला था, और अब हम देखते हैं कि माशाल्लाह तो अब तो ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, तो किताब की तालीम की ज़रूरत तो अब और ज़्यादा हो गई है, चे जाएंगे कि हम कहेंगे ख़त्म हो गई, बढ़ तो सकती है ख़त्म नहीं हो सकती, और फिर उससे एक दर्जा और आगे हिकमत की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा, کہ کیا حکمت کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ یقیناً نبوت ختم ہو گئی, لیکن یہ فرائض نبوت جو بیان کیے گئے معاشرے کے لیے, یہ تو تا قیام قیامت جاری رہیں گے. ائمہ کا کردار یہی رہا. یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ نبی کی فرائض نبوت کے تسلسل کا نام ہی امامت ہے. ایک جملے میں میں نے کوشش کیا ہے کہ بہت ساری باتوں کو سمیٹ دوں. یعنی کہ جو فرائض نبوی ہیں, نبوت نہیں, نبوت ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, نبوت اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نیا حکم نہیں آئے گا, نئی شریعت نہیں آئے گی, تو نئے نبی کی ضرورت اب نہیں ہے. لیکن جو شریعت آ گئی ہے, کیا اس کی شرح کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ کیا اس کو نافذ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ یقیناً اس کے نافذ ہونے کی ضرورت ہے, اس کے شرح کی ضرورت ہے, آیات کی تلاوت کی ضرورت ہے. کون کرے گا؟ نبی انجام دے رہے تھے, نبی کے بعد ان کا وصی انجام دے گا. اسی لیے وصی کو بلا فصل ہونا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ ایک لہجے کے لیے بھی ان فرائض سے جو ہے وہ چشم پوشی نہ کیا جائے. اسی لیے غدیر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا. یہ کون سی امامت ہے کہ جو کہ مولا علی کو وہاں مل رہی ہے؟ یہ کون سی ولایت ہے کہ جو یہاں پر مولا علی کو مل رہی ہے؟ کیا علی ولی نہیں تھے اور غدیر میں ولی بنے؟ تو ذوالعشیر میں کیا ہوا تھا؟ ذوالعشیرہ میں کیا اعلان ہو گیا؟ وہ تو پہلی دعوت تھی اسلام کی, وصایت کا اعلان بھی اسی وقت ہو گیا تھا. میرا خلیفہ, ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم, یہ میرا بھائی ہے, میرا وصی ہے, میرا وزیر ہے تمہارے درمیان. یہ تو 11 سال کے 10 سال کے ہیں اس وقت, اور یہ بیان کر دیا جاتا ہے. کوئی نیا حکم تو نہیں آیا. تو غدیر کی کیا امپورٹنس ہے؟ سمجھے اس بات کو. میں پردہ فرما رہا ہوں, میں تمہارا رہبر تھا, میں تمہارا مولا تھا, اب میں جا رہا ہوں بالکل ویسے ہی, یہ علی تمہارا مولا ہے. یعنی کہ میں تمہارے درمیان آیات کی تلاوت کر رہا تھا, اب یہ تلاوت کرے گا. ایسے سنو, ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی گہرائی میں جاؤں کہ وہ تلاوت کیا کرے گا. انشاءاللہ بعد میں موقع ملا تو بیان کریں گے. چنانچہ تمام کے تمام ائمہ کا ایک ہی کردار رہا, ایک ہی روش رہی, چاہے پہلے ہوں, چاہے دوسرے ہوں, چاہے انشاءاللہ آخری ہوں گے. اس لیے کہ ظاہراً ان کا دور جدا جدا ہے, ان کے دور کے حالات جدا جدا ہیں, لیکن ان کے دور کے جو حالات جدا جدا ہیں, یہ تاریخی مسئلہ ہے. یہ جو تاریخی مسائل ہیں وہ ان کی سیرت نہیں ہے. بہت توجہ رہے گی, میں بالکل ہی بہت مشکل بات کرنے لگا ہوں, میری طرح توجہ دیں. جو تاریخ ہے وہ سیرت نہیں ہے. سمجھیں, سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ اس دور میں امام نے شریعت کی محافظت کو کس انداز سے بیان کیا, کیا طرز عمل اختیار کیا, وہ طرز عمل سیرت ہے ہر دور میں. چنانچہ اب اگر کوئی امام جنگ کر رہا ہے تو یہ بھی سیرت ہے, یہ بھی دین کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. یہاں پر بھی مقصد وہی دین کی حفاظت ہے. اگر کوئی صلح کرتے ہوئے نظر آ جائے تو بھی مقصد. اس جنگ اور اس صلح کو میں امام کی سیرت نہیں کہہ سکتا کہ جناب فلانا امام جو ہے وہ بہت جنگجو ہیں اور یہ امام جو ہے وہ بہت صلح پسند. یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ دور ایسا ہے کہ امام نے تلوار نکال لی ہے, اور وہ دور ایسا ہے کہ امام تلوار نہیں نکال پا رہے. تو کنٹنجنسی پلان, جسے دوسرا پلان کہیں گے, وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہوگا کہ صلح کر لیں گے. نکلتے ہیں جنگ کرنے کے لیے, صلح کرنی پڑ جاتی. اگر صلح کرنا اور جنگ کرنا امام کی سیرت قرار پائے تو مولا علی کی سیرت کو کیا کہیے گا کہ ایک ہی وقت میں آپ نے جنگ بھی کی ہے اور ایک ہی وقت میں آپ نے صلح بھی کی ہے. تو چنانچہ جنگ اور صلح سے سیرت نہیں بیان کر جا سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نہ جنگ پسند ہوتا ہے نہ صلح پسند ہوتا ہے, امام دین پسند ہوتا ہے. امام دیکھتا ہے کہ دین کس انداز سے بچ رہا ہے, دین کی محافظت کیسے ہو رہی ہے. چنانچہ ائمہ کے ان روش کو اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ 11 ہجری سے لے کر اور 255 ہجری میں حضرت حجت کی ولادت ہوتی ہے اور 260 ہجری کے اندر غیبت صغریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے, تو تقریباً 11 سے 260 ہجری تک 250 سال کا دور بنتا ہے. اس 250 سال کے اندر نشیب و فراز آتے رہے, حالات بدلتے رہے, لیکن جو آئمہ کی روش رہی, جو آئمہ کا کردار رہا, جو پہلے کی روش تھی وہی آخری کی روش رہی, کہ سب نے اپنے اپنے دور میں دین کی محافظت جس انداز سے کی, یقیناً مقصد سب کا ایک ہی تھا. اگر کوئی دعا کے لیے مسند بچھا رہا ہے تو اس کا مقصد بھی دین کی حفاظت ہی ہے, بات صحیح ہے. اور اگر کوئی درس و تدریس کر رہا ہے, یقیناً مقصد دین کی حفاظت ہی ہے. اگر کوئی کربلا برپا کر رہا ہے, مقصد دین کی حفاظت ہے. اگر کوئی ولی عہدی لے رہا ہے تب بھی مقصد دین کی حفاظت ہے. یقیناً ان کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے دین کے لیے, ان کی دشمنی دین کے لیے, ان کی دوستی دین کے لیے. اور میرے اور آپ کا وظیفہ کیا قرار پایا؟ میری دوستی ان کے لیے ہونی چاہیے, میری دشمنی ان کے لیے ہونی چاہیے. جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن ہے, اور جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. میری کیا اپنی دشمنی, میری حیثیت کیا ہے ان کے سامنے؟ میری تو مرضی ان کی مرضی میں ضم ہو جانی چاہیے. چنانچہ آئمہ کا کیا لائحہ عمل قرار پایا اس عرصے کے اندر, وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, لیکن پہلے ایک مرتبہ بلند آباد میں درود پڑھ دیجیے. آئمہ کے ادوار کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو 4 ادوار میں منقسم کر سکتے ہیں. آئمہ کے ادوار کیوں میں نے 250 سال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, ان 250 سال کو سمجھنے کے لیے ہم ان کو 4 کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اس میں جو پہلا دور ہے خصوصیت کے ساتھ, وہ خاموشی یا تعاون کا دور ہے. سمجھیے گا میری بات کو, یعنی کہ نیا نیا اسلام آیا ہے اور ابھی بالکل ہی ابھی وہ ننی سی کونپل ہے, ابھی وہ پودا بھی نہیں بنی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 11 ہجری میں رسول کا وصال ہو جاتا ہے, تو کہیں اس ننی سی کونپل کو کوئی روند نہ ڈالے. تو آئمہ نے کیا کیا ہے, آئمہ اس کی خون دے کر اس کی آبیاری کی ہے, کہ یہ جو ہمارے جد نے پودا لگایا ہے یہ تناور درخت بن جائے اور پھل دینے لگے. چنانچہ جو اس ننی سی کونپل کو داخلی اور خارجی طور پر دونوں انداز سے جو خطرات تھے, امام نے اس کا دفاع کیا. کچھ ہو جائے اس کو رونگنے نہیں دیں گے, ہمارے اوپر جو بھی ظلم و ستم ہو جائے, ہمارے گھر پر حملہ ہو جائے, پودے کو نہیں رونگنے دیں گے, وہ جو نظام ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. چنانچہ اپنے اوپر ظلم برداشت کیا, لیکن دین کے اوپر, اس سیٹ اپ کے اوپر جو پیغمبر نے قائم کیا تھا, اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. اور عزیزو یہ بات اس وقت مائل اسٹون کی حیثیت رکھتی ہے, کہ آج امت مسلمہ میں یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ حق پر کون تھا, کس کا حق ہونا چاہیے تھا, ان کو پہلا ہونا چاہیے تھا یا چوتھا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ کسی کو ہونا بھی چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. سمجھیے بات کو, سمجھیے, اس منصب پر کوئی اختلاف نہیں ہے. مقصد جو اختلاف ہے وہ اس منصب کے مصداق پر اختلاف ہے, لیکن منصب پر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ وہ مائل اسٹون ہے کہ جو کہ رہ گیا, یعنی کہ رہبر کی ضرورت دین میں رسول خدا کے فوراً بعد ایک رہبر کی ضرورت, اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو چنانچہ یہ آئمہ کی, اس دور کے آئمہ کی کاوشوں کا ثمر رہا کہ امت منتشر نہیں ہوئی. کسی نے مولا علی سے یہ جملہ کہا ہے, ایک یہودی تھا, کہتا ہے کہ یہ کیا آپ لوگوں میں جیسے ہی تمہارے نبی کی آنکھ بند ہوئی اور تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا. تو آپ نے اس کو جواب دیا, کہا کہ یہ اختلاف نہیں ہے, اختلاف تو وہ تھا کہ ابھی نیل سے نکل کر تمہارے قدم خشک نہیں ہوئے تھے کہ تم نے بچھڑا بنا لیا. اور وہاں پر بھی ہم اگر غور کریں, حضرت موسیٰ نے اپنے وصی کو لوگوں کے درمیان چھوڑا تھا, حضرت موسیٰ سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب تک حضرت موسیٰ تھے تو کوئی بھی گوشالہ نہیں ہوا تھا، گو کہ ان کے نفوس میں بت پرستی تھی جو کہ بعد میں ظاہر ہو گئی ہے، لیکن جب تک نبی موجود ہیں تب تک وہ بت پرستی ظاہر نہیں ہو پائی ہے. لیکن یہاں نبی نے پردہ فرمایا 30 راتوں کے لیے ہی صحیح، اور پھر 10 راتوں کا ایکسٹینشن ہو گیا. بدلے میں کیا ہوا؟ وسیع کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بس پش ڈال دیا وسیع کو، اور بالکل اس تعلیمات سے ہی پیچھے چلے گئے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ واپس آ کر حضرت ہارون نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ کو کیا جواب دیا جب حضرت موسیٰ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. ذرا سمجھیے، ہارون موسوی کو سمجھیے، یہ ہیں ہارون موسوی، کہ انہوں نے امت کو بکھرنے نہیں دیا. بت پرستی ہو رہی ہے، وسیع منع کر رہا ہے، نہیں مان رہے، انہوں نے اس بت پرستی کو فار دا ٹائم میں ابھی گوارا کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے امت منتشر ہو کے یمین اور شمال چلی جائے یہ گوارا نہیں کر رہے. ایک جگہ جوڑ کے رکھا اور اس کا کریڈٹ لیا. حضرت موسیٰ نے بھی نہیں کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، تم نے گوشالہ کی پرستش ہو رہی ہے، ایسے اتحاد کا فائدہ کیا ہے؟ میں بہت ساری باتیں جو ہیں بہت ہی نازک انداز سے کہہ رہا ہوں. تو امت کے اندر، مومنین کی صفوں کے اندر، مسلمین کی صفوں کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری عنصر قرار پائے گا وہ کیا ہے؟ اتحاد. بکھرنے نہیں مانا، ایک جگہ ہوں، مختلف اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف رائے آپ کے اور میرے راستوں کو جدا نہیں کر سکتا. ہم ہوں گے ایک چھت کے نیچے، دشمن کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے اور ہمارے درمیان کے مسئلوں کو اپنے ایوانوں میں ڈسکس کریں. تو خدا را ان مسئلوں کو آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ مت ڈسکس کریں، آپس میں ڈسکس کریں، آپس میں بات کریں. دشمن کو یہ حق نہ دیں کہ وہ آپ کے داخلی معاملوں کو پبلک میں ڈسکس کر رہا. تو چنانچہ یہ ہوا، یہ ہارون موسوی تھے. بالکل اسی انداز سے مولا علی ہارون مصطفی بھی ہیں. یہی کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تمہیں تو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسی سے تھی، مگر میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو حالت وہاں ہارون موسوی کے ساتھ ہوئی تھی وہی حالات اس ہارون مصطفی کے ساتھ بھی پیش آئیں گے، اور اس ہارون مصطفی نے بھی وہی کام انجام دیا. کچھ ہو جائے امت کو میں تفرقہ نہیں ہونے دیا، ٹوٹنے نہیں دیا، اور اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا مورخ کو گویا کہ یہ گمان ہو گیا کہ کہیں بیعت تو نہیں کر لی. چنانچہ بس میں مختصر کروں، مجھے بات تو بہت آگے لے کے جانی تھی، 4 ادوار مجھے بیان کرنے تھے، لیکن وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا. آج فقط میں ادوار بیان کر دیتا ہوں، اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کروں گا. پہلا دور خاموشی کا دور ہے جو کہ 11 ہجری سے 25 ہجری تک ہے. جو دوسرا دور ہے وہ 4 سال اور 9 مہینے کا دور ہے. یہ دور اقتدار ہے، یعنی کہ امام کو اقتدار مل گیا اور انہوں نے حکومت بنا لی، بہرحال حکومت بنا لی، قائم کر لی. یہ 4 سال اور 9 مہینے کا دور ہے. تیسرا دور جو ہے اس میں ہم صلح امام حسن سے شہادت امام حسین تک، یہ جو ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے، صلح سے شہادت امام حسین علیہ السلام تک جو دور گزر رہا ہے، یہ تیسرا دور ہے. بہت نازک دور ہے، بلکہ میں کہوں گا نازک ترین دور ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ تشریح کروں گا اگلی نشست کے اندر. اور جو چوتھا دور ہے وہ شہادت امام حسین علیہ السلام، یعنی کہ کربلا کے بعد کی زندگی اور بعد کے آئمہ کی زندگی، یہ چوتھا دور قرار پائے گا. تو چنانچہ آئمہ نے ان 4 ادوار میں کس انداز سے کام کیا، تمام کے تمام آئمہ نے، اور خصوصیت کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس انداز سے امت کی رہبری کی اور کس انداز سے اپنی سیاسی حکمت عملی کو جاری کیا اور کس طریقے سے مکتب تشیع کی رہبری فرمائی، کس طریقے سے مکتب تشیع کی جو خصوصیت اور جو انفرادیت ہے اسے قائم اور دائم رکھا کہ یمین اور شمال لیفٹ رائٹ پر بہت سارے کلامی فرقے بنے اور اپنی ہی موت مر گئے، لیکن جو ائمہ کا نظریہ تھا وہ جو پہلے سے چلا وہی آخر تک امام کس انداز سے لے کر چلے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی نشست پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے دعا ہے پروردگار عالم کہ آج جو ہم نے ایک انداز سے مقدمہ قائم کیا ہے اس دور کو سمجھنے کے لیے، ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم امام کی سیرت کو کما حقہ سمجھ سکیں. پروردگار ہمیں معارف قرآن سے آشنائی عنایت فرما. پروردگار ائمہ طاہرین کی زندگیوں کو اپنی زندگی پر منطبق کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں کربلا کا رزق عنایت فرما. پروردگار ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں چاہتے، ہم تجھ سے فقط ایک دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنا کربلا. اے پروردگار ہمیں کربلا کا رزق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزما ہیں وہاں ان کی نصرت فرما. ہمارے آخری امام کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار پہ سے قرار دے. درود پڑھیں.